بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورہ یوسف میں حق تعالیٰ شانہ پارے 13 کے اندر جو مضمون ہے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے بھائیوں کا تفصیلی واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ حسد کرتے ہیں یا کسی سے بغض اور نفرت کرتے ہیں یا کسی کو دبانے کی اور کسی کا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں اس کی سزا ان کو دے دیتے ہیں یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کو کنویں میں ڈالا پلاننگ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں میں ان کو بچا لیا، پانی میں گرنے سے بچ گئے، چٹان کے اوپر بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے قافلہ آیا وہاں سے پانی نکالنے کے لیے، وہ بجائے پانی نکالنے کے ان ڈول میں چڑھ گئے اور اوپر آ گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں اس طریقے سے پہنچایا کہ قافلے والے تو بیچ میں بچہ مل گیا تھا، غلام کہہ کر کے اس کو اسی شہر میں بھیج ڈالے، چونکہ وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی آئے گا دوبارہ جو ہے کلیم کر کے پھر سے ہم سے لے لے گا، تو یہیں بھیج دو، پیسے لے کے نکل جاؤ. اور معمولی قیمت میں دے کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع دفع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس موقع پر بہت ساری بولیاں لگی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے حسن کی وجہ سے، لیکن بادشاہ وقت کے مقابلہ کون کر سکتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں خریدوں گا، جتنی منہ مانگی رقم ہوگی دے دیا جائے گا، اولاد نہیں تھی اس کو. تو اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور اپنے محل میں لا کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا، پرورش کیا. جوانی کی عمر کو پہنچے، آزمائشیں کئی قسم کی آئی ان کے دور میں. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آزمائش یہ ڈالی، جوانی کا عالم تھا، حسن دونوں طرف ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، ملکہ موجود ہے اور ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے عالم میں ہیں اور کسی قسم کا کوئی دیگر افراد موجود نہیں ہے. اس موقع پر وہ ورغلاتی ہیں ان کو اور کہتی ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اپنی حاجت پوری کرو، میری ضرورت پوری کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے. اس میں بہت بڑا سبق ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ اسباب ہوتے ہوئے، سارے حالات ہوتے ہوئے اپنے آپ کی انہوں نے حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کا صلہ ضرور عطا فرمایا ہے. اور یہ تو نبی تھے، آئندہ جا کر ہونے والے نبی تھے، پیغمبر تھے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ واقعہ سنا ہے بہت سارے کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم کے، روزانہ نارملی وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے جماعت کے اندر درس میں، لیکن کسی قسم کا کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تو استاد نے معلوم کیا، بھائی کیا بات ہے، ابھی تک نہیں آتی تھی یہ خوشبو، عجیب قسم کی خوشبو ہے، عطر وغیرہ کی معلوم نہیں ہو رہی ہے. تو وہ طالب بھی بڑی نیک آدمی تھے، وہ انہوں نے چھپایا بات کو. استاد بھی جان گئے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ماجرا ہے یہاں پر. انہوں نے پوچھا کہ واقعہ سناؤں، کہ یہ خوشبو جنرل نہیں معلوم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں خاتون نے مجھ سے یہ کہا کہ کباڑ کھول کر کے، دروازہ کھول کر کے اندر آ جاؤ، کچھ ضرورت کا سامان اٹھا کر کے رکھنا ہے. میں اندر گیا تو اس نے بجائے مجھ سے سامان اٹھانے کے دروازے کا کباڑ لگا دیا اور مجھے اندر لے کر کے چلے گی، اور وہاں جا کے یہ کہنے لگی کہ اپنی حاجت پوری کرو، ناجائز تعلقات قائم کرو. تو اس بندے نے یہ کہا کہ بچنے کا کیا راستہ اختیار کروں. اس نے بہانہ بنایا اور کہا کہ مجھے ضرورت سے جانا ہے. چنانچہ گیا بیت الخلاء کے اندر اور وہاں پر جو نجاست بیت الخلاء میں پڑی ہوئی تھی پوری اپنے جسم پہ مل لی، تو باہر نکل کے ویسے ہی آیا. تو وہ خاتون جو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہ رہی تھی، انتہائی نفرت کے ساتھ اس کو گھر سے بھگا دی، نکل یہاں سے، یہ کیا نجاست لگا کے آ گیا. تو یہ طالب علم کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو نجاست میں ملوث کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ صلہ عطا فرمایا کہ اس گندگی کے بجائے خوشبو عطا فرما دی، اور ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ عطر کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، ہمیشہ رہتی تھی ان کے جسم کے اندر. تو آج حالات یہی ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، کوئی وہاں پر موجود نہیں، حسن ان کے پاس، جوانی ان کے پاس، سامنے بھی حسن ہے، ملکہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی طرف برائی کا ارادہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر لوگ اسباب تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے گناہ ڈھونڈے جائے، کیسے ڈھونڈا جائے، کیسے گناہ کو اختیار کیا جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے حفاظت کی ہے، تو امت کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی ہم گناہوں کو ڈھونڈ کے کرنا نہیں ہے، گناہوں کے تقاضے اور گناہوں کا ماحول ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنا اصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے باہر آنے لگے تو اچانک ایسا حادثہ پیش آیا کہ دروازے کے پاس عزیز مصر بھی آ گیا، پیچھے سے عورت آ رہی ہے، ان کا دست گریبان پکڑا، ان کا کرتا پکڑا ہوا ہے، عورتوں کی چال بڑی ڈینجر ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بجائے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر کچھ الزام ڈالتے، وہی ان کے اوپر الزام ڈال کر کہنے لگی ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا یسجن و عذاب الیم، ایسے بندے کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کر رہا تھا، الٹا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پریشان، اب اس موقع پر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حفاظت کا انتظام فرمایا کہ ایک بچہ جو اس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام معافی تلافی یا اپنے صفائی دینے میں لگے ہوئے تھے، چھوٹا سا ایک بچہ اس گہوارے کے اندر وہاں پر ایک جھولا جھولتا ہوا موجود تھا، اس نے کہا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، ان کا نقد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین و ان کا نقد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، کرتا دیکھو اے عزیز مصر، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کھینچ رہا تھا تمہاری بیوی کو اور وہ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی یوسف کو کھینچ رہی تھی اور وہ اپنی دانش راغب کرنا چاہ رہی تھی۔ چنانچہ عزیز مصر نے دیکھا فلما رأى قميصه قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا یوسف عارض عن ہذا، سمجھ گیا میں ماجرا کیا ہے، یوسف اس کو اعراض کرو، واستغفر لذنبک، اپنی عورت سے کہا کہ گناہ ہو گیا تم سے، غلطی کو تباہ کرو، استغفار کرو، انکی کنتی من الخاطئین، تم ہی خطا کار ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس کو شروع سے لے کر کے اب تک پالا تھا اور جس کی نیک نامی تھی، عہدے کا مسئلہ بھی تھا بادشاہ وقت کا، اس نے کہا کہ اگر کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے باہر چلا گیا، چونکہ اور بھی لوگ موجود ہو گئے تھے وہاں پر اس موقع پر، وہ بچے کے دیگر لوگ بھی موجود تھے جن لوگوں نے یہ واقعے کو دیکھ لیا تھا، تو ہوشور مچ گیا، تو کسی طریقے سے تدبیر کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر یہ دی گئی کہ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ ملکہ کی بات مان لو آئندہ کے لیے، اس کے حسن اس کے ساتھ میں ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ الزام لے لو، جیل میں چلے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کے تو شوہر ہے، میں اس خاتون کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہوں یا تعلقات کر سکتا ہوں یا دوستی کر سکتا ہوں، لہذا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جیل میں جانا پسند ہے، الزام مجھے پسند ہے۔ چنانچہ جیل میں چلے گئے، جیل میں جانے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ دو اور افراد آ گئے وہاں پر، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد ان کی تعبیر دے دی، تعبیر دینے کے بعد وہ اپنی جگہ چلے گئے۔ ایک جو بادشاہ کا مے پلانے والا تھا، ساقی تھا، بادشاہ کو خواب واقع ہوا، خواب یہ دیکھا بادشاہ نے کہ سات گائیں ہیں موٹی اور شاید دبلی گائیں ہیں، وہ موٹی گائیں دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، کہنے لگا کہ کیا خواب ہے بتاؤ، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، سب نے کہا کہ الٹا سیدھا خواب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو یاد آ گیا جو بادشاہ کا ساقی تھا کہ مجھے یوسف نے تعبیر دی تھی، یوسف کے پاس جانا چاہیے، اس نے کہا کہ بادشاہ ایک جیل کے اندر ایک بندہ موجود ہے، بڑی اچھی تعبیر دیتا ہے، اس سے پوچھ کر کے آؤں گا۔ گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا کہ یوسف تعبیر دو، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال ہمارے پاس میں اس ملک کے اندر اچھے آنے والے ہیں، خوب سرسبزی ہوگی، شادابی ہوگی اور خوب غلہ اگے گا، پانی برسے گا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد 7 سال بہت ہی قحط سالی کے آنے والے ہیں، لہذا ہم کو سیونگ کر کے رکھ لینا ہے، جن 7 سالوں کے اندر ہمارے پاس اچھی خاصی اگان ہوگی یا اسی طریقے سے پروان چڑھے گی کھیتی وغیرہ، اس موقع پر خوب اٹھا کے رکھ لیں گے اور حفاظت سے کریں گے تو وہ آئندہ کے 7 سالوں میں ہم کو آسانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنی اچھی تعبیر دینے کے والا اور یہ بندہ جیل میں کیوں ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل سے باہر بعد میں آؤں گا، پہلے میرا جیل میں کیوں آیا اس کا تصفیہ چاہیے۔ چنانچہ جیل میں کیوں آیا، کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیا ہوا، پوری تحقیق، چٹھی کھلی ادھر سے، تو فائل کھلنے کے بعد سب کو معلوم ہو گیا، بالآخر وہ زلیخا کو بھی جن کا نام بتایا جاتا ہے لا کر کے کھٹڑے میں کھڑا کیا گیا، تو اس نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، یوسف کے بارے میں ہم کبھی برا خیال نہیں کر سکتے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی کہ کبھی ہم نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھی ہے. الآن حصحص الحق, اب حق واضح ہو گیا ہے. انا راوتہ عن نفسی, یوسف کو میں نے اپنی ذات سے بہکایا تھا, اس نے اعلان کر دیا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, یوسف سچا ہے, جیل سے نکال لو. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے بری ہو کر کے نکلے. پھر اللہ, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم بھی تھا, حسن بھی تھا, جوانی بھی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, ٹریزری چاہیے مجھے. اور جس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے لینے سے منع کیا ہے, اپنی طرف سے عہدے مت لو, ذمہ داریاں مت لو. ذمہ داری جب کوئی آدمی اپنی طرف سے لیتا ہے تو پھر محنت کرنا پڑتا ہے, اگر ذمہ داری کسی پر ڈال دی جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے, یہ اصول بتایا گیا ہے. اگر کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے, اور اگر کوئی اپنی طرف سے ذمہ داری لیتا ہے تو پھر محنت میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے, بہت آگے جا کر کے مدد آتی ہے, پھر شروع میں بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں یہاں پر ذمہ داری قبول کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کیوں مانگ رہے ہیں, وہ دیکھو, وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ان کے جیسا علم والے وہاں پر موجود نہیں تھے, ان کے جیسے کوئی اس وزیر خزانہ بننے کے اہل نہیں تھے, نہ علم تھا وہاں پر نہ ان کے جیسی صلاحیت تھی. اس وجہ سے جب کوئی نہ موجود ہو اس موقع پر عہدہ پیشکش کی جا سکتی ہے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے کیونکہ میں اس کا اہل ہوں, میرے اندر یہ قابلیت اور استعداد ہے, اللہ نے یہ دی ہے, لہذا مجھے یہ چیز چاہیے. آدمی اس موقع پر قبول کر سکتا ہے, بلکہ پیشکش کر سکتا ہے, لے سکتا ہے مانگ کر کے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی اس کے اندر درس دیا ہے. پھر آگے مشہور واقعہ ان کا کہ بھائی جو ہے ان کے آئے وغیرہ وغیرہ. دو تین باتیں جو اس سورت کی ان پاروں کے اندر آئی ہیں, ان میں سے ایک اہم مضمون یہ بھی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, سورہ نحل بھی ہے اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم. سورہ نحل کے اندر حق تعالی شانہ نے خاص طور پر شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن پاک میں ہاتھی کا بھی تذکرہ ہے, مکھی کا بھی تذکرہ ہے, شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے, اونٹ کا بھی تذکرہ ہے, گھوڑے کا بھی تذکرہ ہے, گدھے کا بھی تذکرہ ہے, کئی جانور ہیں. فروٹوں کو دیکھیں گے تو اس کی بھی لسٹ ہے, جانوروں کو دیکھیں گے اس کی بھی لسٹ ہے, انسانوں کی بھی لسٹ, جنات کی بھی لسٹ, زمین, آسمان, پہاڑ, دریا, شجر, حجر, درخت وغیرہ ساری چیز. پھر قرآن کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, تو عجیب مضمون ہے اس کے اندر. ہدایت کی کتاب کے اندر پوری دنیا کا علم بھرا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اس شہد کی مکھی کے پورے نظام کو, سسٹم کو بیان کیا ہے کہ ان کی ایک رانی ہوتی ہے, ران وہ ملکہ ہوتی ہے اور آرڈر چلاتی ہے, حکمرانی کرتی ہے, اس کے تحت پورے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پر نگرانی کرنے والے بہت سارے وہ ہوتے ہیں مکھیاں, جو یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہد لا کر کے اس میں ملایا جا رہا ہے وہ اس لیول کا ہے یا نہیں ہے, آگے پیچھے ہو تو اس کو مار دیتے ہیں. جو کڑوا رس لا کر ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہرا دینے والے جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور رانی پوری نگرانی کرتے رہتی ہے اس چیز کی. رانی کو اگر پکڑ لیا جائے تو پوری قوم جو ہے ہاتھ میں آ جاتی ہے ان کی, ایک پورا سسٹم ہے ان کے پاس میں. تو رانی بھی ہے, اس کے مہرے بھی ہیں, اس کے وزیر بھی ہیں, اس کا پورا پہرے کا حصہ بھی ہے, آنے والے کو دیکھتے ہیں, جانے والے کو دیکھتے ہیں, رس برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, مقدار کتنی ہے, کھانے جو بنائے جاتے ہیں اس کا بھی ایک تناسب رکھا جاتا ہے. کھانا ایسا ہی ہونا چاہیے, پھٹے کے اندر چھوٹا ہے تو پورے چھوٹا بنیں گے, بڑا ہے تو پورے بڑے بنیں گے. اس کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں, سکس کیٹیگری کا بھی ہوتا ہے, ایٹ لیول کا بھی ہوتا ہے, سکس لیول کا بھی ہوتا ہے, فور لیول کا بھی ہوتا ہے, ٹویلو لیول کا بھی ہوتا ہے, پورا ایک نظام ہے شہد کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو ذکر فرمایا ہے خاص طور پر سورہ نحل کے اندر کہ وَوحا ربک الی النحل ان تتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی کہ پہاڑوں پر جائے, درختوں کے پاس جائے, وہاں سے شہد لا کر کے نکال کے یہ نظام کرے. دوسرا ایک اہم مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. زمانے جاہلیت کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ اگر کسی آدمی کو لڑکی ہوتی تھی چہرہ کالا ہو جاتا تھا, چہرے پہ بل آ جاتے تھے, منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا, لوگوں کو جو ہے دکھاتا نہیں تھا. اور یہ آج بھی پائی جاتی ہے یہ چیز, بہت سارے لوگ جو ہیں بچی ہونے کے بعد میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے, بھائی فون کرے تو فون نہیں اٹھاتے, میسج کرے تو میسج کا جواب نہیں دیتے, کیا ہو گیا بچی ہو گئی, تو ایسا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی, بچی کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, بچے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, سب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی سمجھایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کسی کو اگر دے دیا تو اس کو اپنی بیٹی کے ماتحت دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ داماد کو سر پہ چڑھا لیا, یہ مطلب ہو جاتا تھا. تو دامادی کسی کی قبول کر لینا اس زمانے میں بہت ہی شرمناک بات سمجھی جاتی تھی, حالانکہ بچی کا حق ہے وہ. تو قرآن پاک میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ بچی ہونا یا بچہ ہونا اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کو لڑکے دیتے ہیں, کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں, کسی کو دونوں دیتے ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو نہ لڑکا عورت کے اختیار میں ہے, نہ لڑکی عورت کے اختیار میں ہے. یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لہذا کسی مرد کو اس کے اوپر نہ منہ بنانا چاہیے, نہ شرمندہ ہونا چاہیے, نہ بلیم کرنا چاہیے, نہ عورت پر ظلم و ستم کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید کا ایک آیت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.